أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين الحمد لأهله والصلاة على أهله الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين العبد المؤيد الرسول المسدد المصطفى الأمجد الحبيب الأحمد النبي الأمي المكي المدني السراج المنير الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض مدينة سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم. وأهل بيته الأطيبين الأطهرين الأنجبين المعصومين المسلومين ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيرتهم ومحبيهم ومواليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم ومري فضلهم وذبيحهم من عدا إلى الآن ومن إلى يوم الدين بعد يومين أما فقد حق سبحانه في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أما لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون صلوات پڑھی محمد وعلى محمد اس سے پہلے کہ اپنی گفتگو شروع کریں کل بھی کچھ مومنین نے دعا کے لیے کہا اور برابر کہتے ہیں اور ابھی بھی دعا کے لیے اور چونکہ بس اوقات آخر میں ایسی صورتحال ہوتی ہے کہ پھر دعا نہیں کر پاتے تو اپیل ہے ملک فیض محمد ان کی شفا یابی کے لیے اور اسی طرح سے ایک مومن ہے کامران حیدر ان کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے ان کی اور جتنے بھی مومنین بیمار ہیں سب کی شفا یابی کے لیے خاندان فاطمہ پر بلندترین صلوات بھیجی ہیں انشاءاللہ سال گزشتہ جو گفتگو امام اور امت کے عنوان سے شروع کی تھی اور یہ آپ کی خدمت میں بیان کیا کہ امامت ایسا الہی منصب ہے کہ جو دو ارکان پر مشتمل ہے اور رکن اول کا نام ولایت ہے اور رکن دوم کا نام ہدایت ہے اور رکن اول کو کسی حد تک سال گزشتہ عرض کیا گیا البتہ اگر جوانوں کے ذہنوں میں عزیزان کے اذہان میں کچھ سوال ہو یا کچھ ابہام ہو تو وہ بتا سکتے ہیں متوجہ کر سکتے ہیں سوال کی شکل میں اور یہ ان کی شمولیت اور میری کمک ہوگی تو ان چیزوں کو بیان کیا جا سکتا ہے لیکن ایک حد تک بہرحال ہم نے بیان کیا اور اب ہم امامت کے دوسرے رکن یعنی ہدایت سے متعلق گفتگو کریں گے ہدایت کیا ہے اور اس کا مفہوم جو قرآن مجید نے بیان کیا کیا ہے بیان ہوگا اس متعلق جو آیت پڑھی آپ کی خدمت میں ہدایت سے متعلق بہت زیادہ آیات ہیں قرآن مجید نے بہت زیادہ بیان کیا اس موضوع کا میں نے اس لیے انتخاب کیا کہ جناب سیدہ نے جب امامت اور ولایت کے تحفظ کے لیے دربار تشریف لے گئیں اور پہلی آیت جسے حاکم وقت کے سامنے تلاوت کیا وہ یہی آیت ہے سو اسی لیے اس آیت کا انتخاب کیا کہ افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع اما لا یہدی الا ان یہدی فما لکم کیف تحکمون کہ کیا وہ شخص افمن یہدی الی الحق کیا وہ شخص حق کی طرف ہدایت کر سکتا ہے کہ جو مہدی ہے یا وہ بھی ہدایت کر سکتا ہے جو مہتدی ہے فما لکم کیف تحکمون اور نہیں معلوم کہ تم کیسی قضاوت کرتے ہو، کیسا فیصلہ دیتے ہو. اس آیت میں قرآن مجید بیان کر رہا ہے کہ ہادی کے لیے پہلی شرط مہدی ہونا ہے. اَفَمَنْ يَهْدِ إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَبَى، کیا وہ حق کی ہدایت رکھتا ہے جو مہدی ہے، یا وہ کہ جو خود مہتدی ہے، محتاج ہدایت ہے، وہ بھی ہادی بن سکتا ہے؟ نہ، وہ ہادی نہیں بن سکتا. ہادی کو مہدی ہونا چاہیے. ہادی ہدایت کرنے والا، مہدی ہدایت یافتہ جو ہدایت حاصل کر چکا ہے، مہتدی کہ جو محتاج ہدایت ہے. تو ہادی کو مہدی ہونا چاہیے، مہتدی کبھی بھی ہادی نہیں ہو سکتا. اور جن زوات کو ہادی بنا کر بھیجا گیا ہدایت کے لیے، جو سب سے پہلا وصف ہے اور جو سب سے پہلی شرط ہے، وہ علم ہے. اور وجود مبارک پیغمبر گرامی اسلام کے تعارف میں قرآن مجید نے جو آیات پیش کی ہیں، سب سے بڑی آیت پیغمبر گرامی اسلام کے تعارف میں وہی ہے جسے کم از کم ہفتے میں ایک مرتبہ آپ ضرور سنتے ہیں، کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. یہ کیا تعارف پیش کیا جا رہا ہے رسول اسلام کا؟ معلم بشریت ہیں، جن کا وظیفہ پھر آیت کے اگلے حصے میں بیان ہو رہا ہے. یعنی پیغمبر استاد ہیں، یعنی پیغمبر مرشد ہیں، یعنی پیغمبر معلم ہیں، ہادی ہیں. کس کس کی ہدایت کے لیے آئے پیغمبر؟ اس معاشرے کی ہدایت کے لیے جس میں مبعوث ہوئے ظاہری اعتبار سے، یا بعد والوں کے لیے بھی؟ کون کون امی ہے پیغمبر گرامی اسلام کے برابر میں، اور کس کس کے لیے ہادی ہیں ذات ختمی مرتبت؟ کیا آج سے 1400 سال پہلے کے انسان، یا اس سے بالاتر دنیا کے تمام انسان؟ صادق آل محمد اس آیت کی تفسیر میں بیان فرماتے ہیں، کہ کون کون امی ہے ختمی مرتبت کے مقابلے میں، کہ صرف عرب کے وہ بدو اور بعد میں آنے والے افراد، یہ امی نہیں ہیں. پیغمبر صرف ان کی ہدایت اور قیادت اور رہبری کے لیے نہیں آئے. کون کون امی ہے؟ کہا کہ قیامت کے دن جب تمام اولین اور آخرین جمع ہوں گے میدان معاشر میں، آدم سے لے کے عیسیٰ تک تمام انبیاء، صالحین، مسلمین، مؤمنین، متقین، دیگر تمام انسان، اس دنیا کے تمام تر سکولرز، دانشور، علماء، فقہا، ہر ہر انسان جب میدان معاشر میں جمع ہوگا، پہلے انسان سے لے کے آخری انسان تک سب جمع ہوں گے میدان قیامت میں. اور ایسے میں جب پیغمبر گرامی اسلام کی سواری میدان معاشر میں داخل ہوگی، تو خدا فرمائے گا، جبریل اٹھو، اب پڑھو، هو الذی بعث فی الامیین رسولا، اللہ وہ ہے کہ جس نے امیین میں رسول بھیجا. یعنی پیغمبر گرامی اسلام کے برابر میں ہر انسان امی ہے، خواہ وہ نبی ہے یا غیر نبی ہے. صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر. پیغمبر گرامی اسلام اولین اور آخرین کے لیے ہادی ہیں، پیغمبر گرامی اسلام اولین اور آخرین کے لیے معلم ہیں، استاد ہیں. کیوں بھیجا پروردگار نے پیغمبر کو؟ یہ نور کب سے موجود ہے جوار حق تعالی میں؟ مصروف بندگی ہے، مصروف عبادت ہے، مصروف راز و نیاز ہے. کیوں اس نور کو جو ہمیشہ عرش پر رہا، فرش پر روانہ کر دیا؟ کس لیے بھیجا؟ بعث کا مطلب ہے ابھارنا، برنگیختہ کرنا، دکھایا، اس معاشرے کو دکھایا. آج سے 1400 سال پہلے کا معاشرہ دیکھ لیں، جو اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، وہ معاشرہ جو اخلاقی اعتبار سے انتہائی پستیوں میں تھا، یہ پیغمبر کو دکھایا گیا پہلے کہ یہ معاشرہ ہے. یہ عرب بدو
تہذیب اور تمدن کے اعتبار سے انتہائی نچلی سطح پر، اخلاقی قدروں سے توہی دست اور توہی دامن، کیا قبول کرتے ہیں ان کی ہدایت اور ان کی تعلیم؟ یہ چیلنج دیا گیا ایک طرح سے، کیا قبول کرتے ہیں؟ ان کو ادب سکھائیں گے، تعلیم سکھائیں گے، ان کو مہذب بنائیں گے، مثقف بنائیں گے؟ پیغمبر نے جب آمادگی کی تو بھیجا گیا، ہو الذی بعث فی الامیین، بھیجا گیا ان میں، اور اولین و آخرین کے لیے پیغمبر ہادی ہیں، نبی ہیں، مرشد ہیں، معلم ہیں، استاد ہیں. اور کیا کیا پیغمبر نے، کیا انداز اختیار کیا؟ ابھی یہاں پر کتنی دیر کا دورانیہ ہے اس مجلس کے لیے؟ ایک گھنٹہ مثلا، اگر ویسے ہمت بھی نہیں ہوتی انسان کی، لیکن اگر گاہے بات مکمل نہ ہو رہی اور خطیب تھوڑا سا دو چار منٹ اوپر چلا جائے تو سامعین گھڑیاں دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں، مشکل مرحلہ ہوتا ہے. زیادہ یعنی زیادہ سے زیادہ جو تحمل کیا جا سکتا ہے وہ کتنی دیر؟ ایک آدھ گھنٹہ انسان سن لیتا ہے، اس سے زیادہ ہو تو پھر پہلو بدلتے ہیں، گھڑیاں دیکھتے ہیں، ادھر ادھر دیکھتے ہیں. نہ میں اتنی بدتہذیبی کا نہیں کر سکتا اظہار کہ آپ جیسے صاحبان ادب اور صاحبان معرفت کے سامنے ایسی جسارت کروں. مثال عرض کر رہا ہوں کہ فلسفہ مثال تقریب ذہن ہے اپنی بات پہنچانے کے لیے. نہ یہاں کبھی ایسے نہیں ہوتا، یہاں تو اگر دو برابر پڑھ دیا جائے تو بھی تیوریوں پہ بل کبھی بھی نہیں آئیں گے. آپ کی سماعتیں بہت عمدہ ہیں، اور مزید عمدہ بنانے کے لیے خاندان سیدہ پر بلند ترین صلوات بھیج دیجیے. لیکن پیغمبر کتنی دیر بیان ہوتا تھا پیغمبر کا، کتنی کوشش کی پیغمبر نے لوگوں کو مہذب بنانے کے لیے، با ادب بنانے کے لیے، عالم بنانے کے لیے، باشعور بنانے کے لیے، ان کی ہدایت کرنے کے لیے. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے جسے ابو ہریرہ نے ذکر کیا ہے کہ صلی بنا رسول اللہ الفجر، رسول خدا نے ہمارے ساتھ صبح کی نماز پڑھی، ثم صعد المنبر، اور پھر منبر پر آ گئے، فخطبنا، اور ہمیں خطبہ دیا، حتی ہونا فی الظہر، یہاں تک کہ ظہر کا وقت آ گیا، ناشتے کے لیے بھی نہیں جانے دیا، اور خطبہ دیا، تقریر کی، اور ظہر کا وقت آ گیا، نزل فصلى، نیچے اترے، نماز پڑھی، ثم صعد المنبر، دوبارہ منبر پر چلے گئے، فخطبنا، اور ہمیں خطبہ دیا، واخبرنا بما كان وما يكون الى يوم القيامه، اور سب کی خبر دے دی جو پہلے ہوتا رہا، جو قیامت تک ہونا ہے. اس سے آپ جائزہ لیجئے کہ پیغمبر اپنی زندگی کا کتنا وقت صرف کرتے تھے، اپنا آرام چھوڑ کر، اپنی مصروفیات سارے کا سارا زور پیغمبر گرامی اسلام کا زندگی بھر، اس لیے کہ لوگوں کو عالم بنائیں، لوگوں کو عاقل بنائیں، لوگوں کو باشعور بنائیں، انہیں آگاہی دیں، انہیں بصیرت دیں. مسجد میں داخل ہوئے، دو گروہ مصروف ہیں، ایک گروہ نماز وغیرہ پڑھ رہا ہے اور دوسرا گروہ دائرہ بنا کر علمی گفتگو میں مصروف ہے. پیغمبر کھڑے ہوئے تھوڑی دیر کے لیے پہلے گروہ کے پاس، اور پھر یہ کہتے ہوئے آگے بڑھے کہ دونوں خیر پر ہیں، لیکن میں پہلے میں نہیں دوسرے میں بیٹھوں گا. کیوں؟ اس لیے کہ مجھے لوگوں کو عالم بنانے کے لیے بھیجا گیا، لوگوں کو عاقل بنانے کے لیے بھیجا گیا، لوگوں کو باشعور بنانے کے لیے بھیجا گیا. کیوں فرماتے تھے پیغمبر کہ مداد العلماء افضل من دماء الشہداء، عالم کے قلم کی سیاہی شہید کے خون سے زیادہ مقدس ہے؟ کیا یہ احساساتی باتیں ہیں، جذباتی باتیں ہیں؟ نہ. اور کبھی فرمایا کہ عالم کی صحبت میں ایک گھڑی کا بیٹھنا عابد کی 70 سال کی عبادت سے افضل ہے. کیوں اتنی تاکید ہے؟ کافی عرصہ پہلے نجف اشرف سے ایک رسالہ چھپتا تھا العلم کے نام سے، جس کے چیف ایڈیٹر تھے جناب آیت اللہ ہبت الدین شہرستانی، یہ رسالہ نکالتے تھے. اور اس رسالے کی پشت پر آیت اللہ ہیبت الدین شہرستانی نے پیغمبر کے فرامین میں سے چار فرامین کا انتخاب کیا اور ہر شمارے میں وہ چاروں فرامین اور تین زبانوں میں ان کا ترجمہ شائع کیا جاتا تھا. پیغمبر کی پہلی حدیث کے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، دوسری حدیث اطلب العلم من المہد الی اللہد، اور تیسری حدیث کی اطلب العلم ولو بالسین، اور چوتھی حدیث کی اطلب العلم ولو کان من اہل النفاق. اور ترجمہ چونکہ سب کو پتا ہے اس لیے ترجمہ نہیں کرتے ہم. تو ان چاروں احادیث کا فارسی زبان میں، فرانسیسی زبان میں اور انگریزی زبان میں ترجمہ درج کرتے تھے. یہ شمارہ فرانس کے ایک محقق کے پاس گیا، کسی دانشور کے پاس گیا، استاد تھے تعلیمی ادارے میں. جیسی انہوں نے دیکھا اور ترجمہ پڑھا پیغمبر اکرم اسلام کے ان فرامین کا، اپنی ساری مصروفیات کو چھوڑا، وہاں سے نجف کا سفر کیا اور آیت اللہ ہیبت الدین شہرستانی کے پاس پہنچتے ہیں. کہا کہ یہ آپ شائع کرتے ہیں؟ کہا میں شائع کرتا ہوں. کہا یہ جو آخر میں لکھا یہ آپ کے رسول کا کلام ہے؟ کہا یہ انہی کا کلام ہے. کہا اگر یہ انہی کا کلام ہے تو اس کلام نے مجھے پریشان کر دیا، اس لیے اتنا لمبا سفر کیا کہ میری پریشانی کو دور کریں. تو کیا پریشانی ہے؟ اس میں ایسی کیا بات ہے جس سے پریشان ہوا جائے؟ کہا کہ میں نے دنیا بھر کے تمام ادیان اور مذاہب اور مکاتب کا مطالعہ کیا ہے، الہی اور غیر الہی سب کو پڑھا، اور جب آپ کے ہادی اور آپ کے رہبر اور آپ کے پیغمبر کا یہ کلام پڑھا تو میں پریشان ہو گیا. آپ نے جو پہلی حدیث لکھی کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، کہ علم کا حصول ہر مسلمان مرد اور ہر مسلمان عورت پر واجب ہے. کہا میں نے اسلام کو پڑھا ہے، اسلام کی فقہ کا میں نے مطالعہ کیا ہے، بہت سارے واجبات خاص ہیں مردوں کے ساتھ، خواتین کے لیے نہیں ہیں. بہت سارے واجبات خاص ہیں خواتین کے ساتھ، مردوں کے لیے نہیں ہے. حجاب خواتین کے لیے، مردوں کے لیے نہیں ہے. جہاد مردوں کے لیے، خواتین کے لیے نہیں ہے. نماز جمعہ مردوں کے لیے، خواتین کے لیے نہیں ہے. بہت سارے مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے نہیں ہے. اور جو خواتین کے لیے بعض واجبات ہیں، لیکن اس میں جنس کی قید نہیں ہے، جینڈر کی قید نہیں ہے. سب پر بلا استثناء واجب ہے علم حاصل کریں. اور دوسری حدیث کہ اطلب العلم من المہد الی اللہد، گود سے لے کر قبر تک علم حاصل کرو. زمان کی قید نہیں ہے، وقت معین نہیں کیا، زندگی کے ہر ہر لمحے میں علم کو حاصل کرو. اور جنس کی قید نہیں ہے، اور زمان کی قید نہیں ہے، اور پھر مکان کی قید بھی نہیں ہے. اطلب العلم ولو بالسین، علم حاصل کرو بے شک کہ تمہیں چین جانا پڑے. چین کنائے کے طور پر استعمال کیا. جگہ کی قید نہیں ہے، استاد کی قید نہیں ہے. اطلب العلم ولو کان من اہل النفاق، علم حاصل کرو بے شک منافق سے، بے شک کافر سے. تو ایک ایسا مکتب جس میں نہ جنس کی قید ہے، نہ زمان کی قید ہے، نہ مکان کی قید ہے، نہ استاد کی قید ہے. اتنی تاکید ہے جتنا ملے، جس سے ملے، جس قدر ملے، جہاں سے ملے حاصل کرو. دنیا کی کسی مکتب میں علم اور معرفت کے حصول پر اتنا زیادہ اصرار اور تاکید نہیں ہے. لیکن عجیب بات یہ کہ عالمی سطح پر سب سے زیادہ جاہل، سب سے زیادہ بے شعور خود یہی مسلمان ہے جن کا رہبر ایسی باتیں کر رہا ہے. آیت اللہ ہیبت الدین شہرستانی کہتے کہ میرا سر شرم سے جھک گیا اور میرے پاس اس غیر مسلم کے سوال کا کوئی جواب نہیں تھا. واقعاً ایسے اسلام دین علم ہے، دین معرفت ہے، دین حکمت ہے، دین بصیرت ہے، دین آگاہی ہے. اور پیغمبر اسلام کی یہ تڑپ ہے، زندگی بھر کوشش رہی کہ لوگوں کو باشعور بنائیں، عاقل بنائیں، عالم بنائیں. فرماتے ہیں لا خیر فی عبادت لا تدبر فیہ، اس عبادت میں کچھ بھلائی نہیں ہے جس میں تدبر نہ ہو، غور و فکر نہ ہو. یہی قرآن جو پیغمبر پر نازل ہوا اور پیغمبر نے امت کے حوالے کیا اور امت پڑھنے میں لگ گئی، دھڑا دھڑ لگ رہی ہے ختم آئے قرآن اور بیٹھے ہوئے قرآن ختم کریں، قرآن ختم کریں، قرآن ختم کریں. اور وہی ذات جس پر یہ قرآن نازل ہوا فرمایا لا خیر فی تلاوت لا تدبر فیہ، اس تلاوت میں کچھ بھلائی نہیں ہے جس میں تدبر نہ ہو. رب قاری القرآن یقرأ القرآن والقرآن یلعنہ. بعض قاری قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں اور قرآن پلٹ کر ان کے اوپر لعنت کرتا ہے, اس لیے کہ غور و فکر نہیں کرتے ہیں, تدبر نہیں کرتے ہیں. وجود مبارک کے پیغمبر اسلام کی زندگی لگ گئی, کس طرح سے دین کو پھیلایا, کس طرح سے اپنے مکتب کی ترویج کی. البتہ تنہا علم باعث نہیں ہے, اور علم کے زور پر اسلام نہیں پھیلا ہے. وہ جو چیلنج پیغمبر گرامی اسلام نے قبول کیا ان بد تہذیبوں کی اور عرب بدوؤں کی ہدایت اور راہبری کا, اس کے لیے علم کافی نہیں تھا. اور تنہا علم کے زور پر جتنے مرضی پیغمبر اسلام بیان دیتے, پورا پورا دن بٹھا کر انہیں درس دیتے سمجھاتے, وہ کبھی متمدن اور مہذب اور مثقف نہیں بن سکتے تھے. خمینی بت شکن فرماتے ہیں کہ اسلام اگرچہ دین علم ہے, دین معرفت ہے, دین حکمت ہے, دین بصیرت اور دین آگاہی ہے, اس کے باوجود اسلام نہ تو اپنے علم کے زور پر پھیلا ہے, نہ اپنی حکمت کے زور پر پھیلا ہے, نہ معرفت کے زور پر پھیلا ہے. گسترش اسلام اور وسعت اسلام کا سبب صرف اور صرف اخلاق مصطفوی ہے. یہ دین اخلاق کے ذریعے سے پھیلا ہے, اخلاق مصطفیٰ کے ذریعے سے پھیلا ہے. کس کس طرح سے ہدایت کی, اخلاق کے ذریعے سے قریب لاتے تھے اور پھر انہیں علم عطا کرتے تھے. قرآن مجید فرماتا ہے کہ اے پیغمبر, اگر آپ کا اخلاق ذرا سخت ہوتا تو یہ عرب بدو کبھی آپ کے قریب بھی نہ آتے. آپ یہاں امام بارگاہ میں اس طرف مسجد کا حصہ ظاہراً اس عبادت گاہ میں تشریف فرمائے, پھر دوسری مثال عرض کرنا پڑ رہی ہے, چارہ نہیں ہے. اور پھر عرض کر دوں کہ فلسفہ مثال تقریب ذہن ہے اور اس سے مازاد کچھ بھی نہیں. اگر آپ کی موجودگی میں اس امام بارگاہ میں یا اس طرف مسجد میں کوئی انسان مسجد میں تھوک دے آپ کی نگاہوں کے سامنے, بتائیں کیا حال کریں گے اس کا؟ جی ایک طرف سے آواز آئی, ماریں گے. مسلمانوں کا مار کے اوپر بہت زور ہے. ایک استاد کسی دانشگاہ کی یونیورسٹی کے, وہ کہتے ہیں کہ میں اکثر سوچتا تھا کہ کیا وجہ ہے جی, جو مدرسوں سے پڑھ کے نکلتے ہیں مسلسل مار دھاڑ کرتے ہیں, خود کو حملے کرتے ہیں, دوسروں کو بھی مارتے ہیں, آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ جو بھی اس دینی مدرسے میں داخل ہو جائے پھر وہ بعد میں خودکش بمبار بن کے نکلتا ہے, اس کی وجہ کیا ہے, آخر سبب کیا ہے؟ کہا میں نے سوچا کہ دیکھوں پہلے کہ انہیں پڑھایا کیا جاتا ہے, یہ کیا پڑھتے ہیں جس کو پڑھنے کے بعد پھر یہ ایسے بن جاتے ہیں, قتل و غارت گری کرتے ہیں, دہشت پھیلاتے ہیں. کہا کہ میں گیا اور میں نے ان کا نصاب اٹھایا, وہی صرف نہ جس پہ زیادہ مدرسوں میں تاکید ہوتی ہے اور زور ہوتا ہے اور زیادہ یہی چیز پڑھائی جاتی ہے, نہ کہ تفکر اور تعقل اور تدبر کی طرف دعوت دی جائے. وہ جیسا کہ مرحوم اقبال نے کہا کہ گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا, کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ. وہ حریت فکر تو چھین لی اور لگا دیا صرف و نحو پڑھنے پہ. اور صرف و نحو میں کیا ہے, اگر آپ کو بھی اتفاق ہو تو جا کے یہ دیکھیں, کورس دیکھیں, نصاب دیکھیں جو پڑھایا جاتا ہے, کہاں سے شروع ہوتا ہے اور کہاں ختم ہوتا ہے. زارا بار سے شروع ہوتا ہے اور زارا بار پر جا کے ختم ہو جاتا ہے. جائیے دیکھیے آپ کبھی, آپ اتفاق سے دیکھیں بلاخر کیا پڑھاتے ہیں مدرسوں میں, ضرب 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 ضربنا ضربتا ضربتما ضربتم ضربتے ضربتما, یہ ساری چیزیں گردانے ماضی میں, مضارع میں, امر میں, مجہول میں, معلوم میں, اور پھر آگے مختلف ابواب میں لے کے جاتے ہیں. ذرا اس کا معنی پڑھیں کیا ہے, ضربا اس نے مارا, ان دو نے مارا, ان تین نے مارا, ان سب نے مارا, تم نے مارا, میں نے مارا, مل کے مارا, تم مارو. تو مار مار بھر دی اس کے ذہن میں, اور پھر وہ اس کو بھی مار کے علاوہ اور کچھ نہیں نظر آتا, اسی چیز کی ترویج کرتا ہے. تو ابھی اگر آپ کے سامنے تو مار یہ نہیں ہے آپ, لیکن آپ نے بتا دیا کہ کم از کم آپ مار پہ اکتفا کریں گے, اور اگر بہت تحمل بھی کیا آپ نے, صبر کا مظاہرہ کیا اور ہاتھ نہیں اٹھایا, تو کم از کم اسے بازو سے پکڑ کے یہاں سے باہر نکال دیں گے, برت نہیں کریں گے, کہہ نہیں بہت چکن علم اور معرفت کے زور پر نہیں پھیلا بلکہ اخلاق محمدی کی وجہ سے پھیلا ہے. مسجد نبوی ہے اور پیغمبر گرامی اسلام صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں اور گفتگو ہو رہی ہے, اور ایسے میں ایک عرب بدو آیا نہیں معلوم کیا سوچ کر, کسی کا بھڑکایا ہوا تھا, آتی جیسی مسجد میں داخل ہوا خود کو برہنہ کیا پیغمبر کی نگاہوں کے سامنے, اور وہی کھڑے کھڑے سہنے مسجد میں پیشاب کر دیا. اب بتائیے کیا اس کا عکس العمل ہونا چاہیے تھا اور کیا ری ایکشن ہونا چاہیے تھا. وہ جو ساتھ بیٹھے ہوئے تھے ایک مرتبہ سب کی تیوریوں پہ بل آئے, بہت ساروں کی خواہش تھی کہ اٹھیں اور اسے ٹھکانے لگا دیں. پیغمبر کی طرف اجازت طلب نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں. پیغمبر نے اپنے عزیزوں کی بے چینی دیکھی, کہاں بیٹھ سو, تم میں سے کوئی نہیں اٹھے گا, اس شخص کے اس عمل کا جواب تم میں سے کوئی نہیں دے گا, میں خود دوں گا. اور اس کے بعد فرمایا ابو ذر آپ اٹھیں. ابو ذر کو اٹھایا اور کہا کہ جائیے ذرا پانی کا ایک لوٹا بھر کے لے آئیں. ابو ذر پانی لے کے آئے, پیغمبر نے وہ برتن اپنے ہاتھ میں لیا اور اپنے ہاتھوں سے سینے مسجد کو پاک کیا. اور وہ شخص کے جو سراپا حیرت بنا ہوا تھا, اسے کسی اور رد عمل کا انتظار تھا, اور جیسی اس عظیم ترین اخلاق کا مظاہرہ دیکھا پیغمبر کے قدموں پر گر پڑا, آنکھیں چھلکنے لگیں, کہا آج مجھے یقین ہو گیا کہ سوائے اللہ کے نبی کے کسی کا بھی اخلاق اتنا بلند نہیں ہو سکتا. اللہ اسلام قبول کیا, اس طرح سے اسلام پھیلا ہے. اور پیغمبر پلٹ کر آئے, صحابہ کرام کے درمیان بیٹھے, کہا سنو اس شخص کے عمل کا جواب وہ نہیں تھا جو تم دینے لگے تھے, اس کا جواب وہ تھا جو میں نے دیا. یہ بتا رہے ہیں اپنے پیروکاروں کو بتا رہے ہیں. ایک صلوات پڑھ دیجیے خاندان سیدہ پر. تو اس طرح سے نہ صرف اسلام پیغمبر گرامی اسلام برابر اس طرح کے واقعات آئے, اگر بیان کیے جائیں تو مسلسل پھر کئی دن اس میں گزر جائے. اخلاق کے زور پر پھیلا, یہاں تک کہ ایک شخص آیا بھڑکایا ہوا کسی کا, کسی نے برانگیختہ کیا. اسلام میں یہ شدت پسندی نہیں ہے, اسلام میں یہ توحش نہیں ہے, اسلام میں یہ مار دھاڑ نہیں ہے. پھر یہ کہاں سے آ گیا سب کچھ؟ کیا پیغمبر گرامی اسلام کی یہ روش ہے یا ائمہ ہدا کی یہ روش رہی ہے؟ نہ, ثانوی حیثیت ہے, ثانوی حکم تلوار اٹھانا, پہلے مرحلے میں تلوار نہیں اٹھائی جاتی اسلام میں. ایک مرتبہ پیغمبر بیٹھے ہیں اور ایک عرب بدو آیا غصے میں, کچھ مشکلات تھیں اس کو اور اس کی توقعات تھیں پیغمبر سے, آیا اور آتی پیغمبر اکرام اسلام کو گالیاں دینا شروع کر دیں. مدینے میں اسلامی حکومت تشکیل پا چکی ہے, اپنے عزیزوں کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں, اور پھر آیا اور آ کر گالیاں دینا شروع کر دیں, اور گالیاں دیتا رہا. اور صحابہ مضطرب ہیں کہ پیغمبر اشارہ کریں اور اٹھیں اور اس کا سر کاٹ دیں. اور جب وہ گالیاں دے کر تھک گیا اور خوب بھڑاس نکال لی اس نے اور پیغمبر کی طرف دیکھتا رہا, اور پیغمبر نے جب کچھ نہیں کہا تھوڑی دیر سر جھکائے رکھا اور پھر پلٹا واپس جانے لگا. لیکن جیسے ہی مڑا پیغمبر گرامی اسلام نے ایک عجیب جملہ کہا, فرمایا کہ اقطعوا لسانہ, اس کی زبان کاٹ دو. اقطعوا لسانہ, زبان کاٹ دو اس کی, اگر کبھی کہا ہے تو بھی اس کا کیا مطلب ہے اور کیوں کہا اور کیا حکمت ہے کلام رسول میں. لگتا ہے کوئی شخص اسی موقع کے انتظار میں تھا, عام طور پہ اسے زیادہ اپنی شجاعت کے جوہر دکھانے کا موقع نہیں ملتا تھا, اور جیسے یہ موقع ملا کہ نہتا ہے اور پیغمبر نے کہا تو فوراً سے تلوار نکالی اور لپکا دروازے کی طرف بڑھا, قریب تھا کہ اس کی گردن اڑا دے. رسول اللہ جانتے تھے کہ کوئی آنے والا ہے اور آ رہا ہے, سامنے سے علی ابن ابی طالب آ رہے تھے, اور جیسے اس نے چاہا کہ اس کی گردن پر تلوار چلائے سامنے سے علی نے دیکھا, کہا رکو ٹھہرو کیا کرنے لگے ہو؟ کہا کہ پیغمبر نے فرمایا کہ اقطعوا لسانہ, اس کی زبان کاٹو. کہا کیوں کہا پیغمبر نے؟ کہا یہ سب اس نے گالیاں دی, توہین کی, بے ادبی کی, گستاخی کی, جسارت کی. اور جواباً پیغمبر نے یوں فرمایا, کہ اور بھی کچھ کہا پیغمبر نے؟ کہا نہیں بس یہی کہا. کہ ٹھہرو تم جاؤ میں دیکھتا ہوں. بادل ناخواستہ اس نے تلوار پیچھے ہٹائی اور اب علی متوجہ اس کی طرف. کہ کیا مسئلہ ہے؟ کوئی پریشانی ہے تمہیں؟ کوئی مشکل ہے؟ کہاں پریشانی ہے؟ اسی لیے تو غصہ آیا. یہ شخص خود کو نبی کہتا ہے, اسلامی حکومت بنا لی, خود عیاشی کر رہے, ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے, میرے گھر میں فاقے ہو رہے ہیں. کہا ایسا نہیں ہے, رسول کے گھر میں بھی وہی کیفیت ہے جو تیرے گھر میں کیفیت ہے, لیکن تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. حضرت نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور درہم و دینار کی ایک تھیلی نکالی اور اس کے حوالے کر دی کہ یہ لے لو, یہ پیغمبر اکرام اسلام کی طرف سے, جا کر اپنی ضرورتیں پوری کرو. چونکہ پریشان حال تھا غصے میں, آ کر اس نے یہ توہین کی. لیکن جیسی اس کی مشکل برطرف ہوئی اور مولا متقیان نے کہا کہ جاؤ یہ پیغمبر کی طرف سے ہے, ابھی غصے میں تھا اور اب پیغمبر کی تعریفیں کرتے ہوئے چلا گیا. وہ چلا گیا اور وہ شخص جو تلوار لے کے آیا تھا وہ پلٹ کے گیا پیغمبر کے پاس شکایت لے کر کہ یا رسول اللہ دیکھیے یہ علی نے کیا کیا. کیا کیا علی نے؟ کہا کہ آپ نے جس شخص کی زبان کاٹنے کا حکم دیا تھا تو علی نے تو اسے مالا مال کر دیا. پیغمبر ایک مرتبہ مسکرائے, کہا میں بھی تو یہی چاہ رہا تھا جو علی نے کیا. کہا آپ نے تو کہا تھا کہ اس کی زبان کاٹ دو. کہا علی نے کاٹ دی, احسان کر کے کاٹ دی. اب جب تک زندہ رہے گا کبھی میری مخالفت نہیں کرے گا. تو اسلام میں یہ شدت پسندی کہاں سے آ گئی؟ یہ توحش کہاں سے آ گیا؟ یہ دہشت گردی کہاں سے آ گئی؟ کیا رسول نے تعلیم دی اس کی یا معصومین نے؟ رسول نے اپنے اس عمل سے سمجھایا کہ دیکھو اگر تم نے میرے پیغام کو, میرے دین کو, کلام خدا کو اور کلام رسول کو علی کی زبان سے لیا تو یہ دین تمہارے لیے رحمت بن جائے گا, اور اگر تم نے علی کے دروازے کو چھوڑ کر کسی اور جگہ سے دین لینے کی کوشش کی تو یہی دین تمہارے لیے زحمت اور دہشت گردی بن جائے گا. اسلام تلوار کے زور سے نہیں پھیلا, اسلام اخلاق کی بنیاد پھیلا ہے. معصومین تلوار چلانے کے لیے نہیں آئے. علی ابن ابی طالب کی حت المقدور کوشش یہ رہی زندگی بھر کہ کم سے کم تلوار چلائیں, اور علی نے جب بھی تلوار چلائی مجبوری میں تلوار چلائی. جنگ احزاب میں جب عمر ابن عبدود خندق عبور کر کے پیغمبر کے خیمے کے ایک حصہ اس نے کاٹ دیا اپنی تلوار سے, اور پیغمبر نے فرمایا کہ مل لہذا القلب, پہلی مرتبہ اپنی زندگی میں یہ جملہ ارشاد فرمایا. اور اب تو کوئی نہیں اٹھ رہا چونکہ پتا ہے کہ اب آگے کون ہے اور کیا حال کرے گا. وہ چونکہ نہتا تھا اس لیے پھر تلوار نکال کے پیچھے پیچھے ہو لیے, لیکن اب یہاں کون نکالے؟ اب سب خاموش ہیں. اور پیغمبر نے تین مرتبہ یہی جملہ کہا اور تینوں مرتبہ ایک ہی شخصیت کھڑی ہوئی, علی گئے. اور جب گئے تو دیکھیں آپ, کافر ہے, پیغمبر نے کل کفر کہا ہے, لیکن یہ ہادی ہیں, ہدایت کے لیے آئے ہیں, لوگوں کو زندگی دینے کے لیے آئے ہیں, مارنے کے لیے نہیں آئے. کیا انداز ہونا چاہیے تھا علی ابن ابی طالب کا جاتی؟ کیا کرنا چاہیے تھا آپ کے خیال میں؟ اور کیا کیا؟ جیسے پہنچے علی, کہا کہ عمر میں نے تمہارے متعلق سن رکھا ہے کہ تو نے کعبے کا غلاف پکڑ کر یہ بات کہی ہے کہ جو شخص مجھ سے تین باتیں کہے گا ان تین میں سے ایک کو میں ضرور پوری کروں گا. کہا میں نے ایسا کہا تھا. کہا پھر میری پہلی خواہش یہ ہے کہ تم اسلام قبول کر لو, یہ تمہاری دنیاوی اور اخروی سعادت کا ضامن ہے. کہا یہ ممکن نہیں, میں اسلام قبول نہیں کر سکتا. پھر بھی یہ نہیں کہ چلو آؤ پھر لڑتے ہیں, نہ, اسلام قبول نہیں کیا. کہا اچھا ایسا ہے, پھر واپس چلے جاؤ, کسی اور کو آنے دو, تم چھوڑو, تم نہ لڑو, کوشش کر رہے کہ بچ جائے. اور جب اس نے یہ بات بھی نہیں مانی, کہ یہ ممکن نہیں ہے, میں واپس نہیں جا سکتا, خواتین مجھ پہ ہنسیں گی, قبیلے والے میری ملامت کریں گے. کہا پھر اچھا, اب اگر تو نے لڑنا ہی ہے تو ایسا کرو کہ نیچے اترو, تم گھوڑے کے اوپر ہو اور میں نیچے ہوں, تو پھر تیسری بات میرا مطالبہ یہ کہ نیچے آؤ, آمنے سامنے لڑتے ہیں. یہ جیسے ہی اترا اور کانفیڈنس کا مظاہرہ کیا, حد درجہ خود اعتمادی کا, اور اترتے ہی اس نے ایک ہی وار میں اپنے گھوڑے کی چاروں ٹانگیں کاٹ ڈالی اور گھوڑا زمین پہ گرا. یہ گھوڑا اس کا محسن تھا جس نے خندق عبور کروائی, لیکن اب علی کے اوپر اپنی ہیبت طاری کرنے کے لیے کہ دیکھ لو میری قوت کیا ہے, میری طاقت کیا ہے, میری تلوار کی کاٹ کیسی ہے, ایک ہی وار میں گھوڑے کی چاروں ٹانگیں کاٹ دی اور گھوڑا وہیں پر تڑپ تڑپ کر مر گیا. اس کے باوجود پھر موقع دیا پہل نہیں کی کہ چلو عمر تلوار چلاؤ. عمر اتنا بڑا شجاع تھا, اتنی قوت تھی اس کے بازوؤں میں کہ اس نے جب تلوار چلائی, علی ابن ابی طالب نے جو ڈھال رکھی, ڈھال کے دو حصے ہو گئے, کٹ گئی علی کی ڈھال. علی کے سر پہ جو خود تھا وہ خود کٹ گیا, علی کے سر کا کافی حصہ زخمی ہو گیا. شہادت کے جو اسباب محققین نے لکھے ہیں مولا متقیان پر جو ابن ملجم کی وار نے اثر کیا, اس لیے کہ وہ جگہ پہلے سے ایک زمانے میں زخمی ہو چکی تھی, اس قدر شدید وار تھا اور یہ وار برداشت کیا علی نے. کیا ضرورت تھی اسے کہتے کہ تم چلاؤ تلوار, خود ہی جیسے ہی نیچے اترا جنگ شروع کر دیتے, وہ موقع ہی نہ دیتے. لیکن نہیں, ضرب صحیح یہ بتانے کے لیے کہ نہیں ہم پہل نہیں کرتے, ہم لوگوں کو مارنے کے لیے نہیں آئے ہیں, زندگی دینے کے لیے آئے ہیں. لیکن اب جبکہ اس نے وار کیا تو اب بدلہ ضروری تھا, رسول نے بھیجا تھا. علی آگے بڑھے اور بڑھتے ایک ہی وار کے اور اس کی دونوں ٹانگیں کاٹ دیں. علی ابن ابی طالب نے اپنی زندگی میں ہمیشہ ایک وار کیا دشمن پر, دو وار کبھی نہیں کیے. خود نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ خلے کنی معتدلا, پروردگار نے مجھے معتدل خلق کیا ہے, نہ میں لمبے قد کہوں نہ میں چھوٹے قد کہوں. اگر میرا دشمن لمبا ہو تو میں اسے بیچ میں سے کاٹتا ہوں, اگر میرے دشمن کا قد چھوٹا ہو تو میں اوپر سے کاٹتا ہوں. کبھی علی ابن ابی طالب نے دو وار نہیں کیے دشمن پر, لیکن پہلا موقع ہے کہ آج علی نے اس کی ٹانگیں کاٹ دی اور وہ گرا ہوا ہے, گلا بعد میں کاٹا. کیوں؟ علی امام عادل ہیں. اس لیے کہ اس نے علی ابن ابی طالب کی نگاہوں کے سامنے اس بے زبان جانور پر ظلم کیا, بغیر خطا کے اسے قتل کیا. تو علی نے کہا میں بھی پہلے تمہاری ٹانگیں کاٹوں گا, گلا میں تمہارا بعد میں کاٹوں گا. لیکن جو بھی کیا آخر میں کیا, اور مجبور ہو کر جو بھی سامنے آتا تھا جنگوں میں. مالک اشتر نے بڑا فخر اور مباحات کی کہ دیکھیں لیلۃ الحریر ہمارے کشتوں کی تعداد برابر ہو گئی. لیکن حضرت نے کیا کہا, تمہارے سامنے جو بھی آتا ہے یہ ہدایت ہے, یہ بنیادی طور پر لوگوں کی ہدایت اور راہبری کے لیے آئے ہیں, زندگی بانٹنے کے لیے آئے ہیں, قتل کرنے کے لیے نہیں آئے. جب مجبور ہو جاتے تھے, جب اسلام کی عزت کا مسئلہ آتا تھا, جب دین کی حقانیت زیر سوال جانے کا خطرہ لاحق ہوتا تھا, تب تلوار اٹھاتے تھے. اور جو بھی سامنے آتا تھا, یعنی کہ گاجر مولی کی طرح سے کاٹ دیا نا, جھانک کر اس کی 70 پشتوں میں نگاہ کرتے تھے کہ کوئی ایک ایسا پیدا ہونے والا ہے جو ہمارے اس کلام کو, ہمارے پیغام کو قبول کرے گا. چھوڑ دیتے تھے, جاؤ. کتنے دشمنوں کو, کتنی نسلوں کو برداشت کرتے تھے ایک جوان کے لیے. ایک جوان نے مکتب اہل بیت قبول کر لیا, اس کے والدین بہت متاثر تھے, باپ دادا سب, انہوں نے اصرار کیا کہ کیا کیا تم نے, ہمارے لیے شرمندگی کا سامان مہیا کر دیا تم نے. اور کافر ہو گئے, اصرار کرتے تھے کہ تم پلٹو اپنے مکتب کی طرف واپس آ جاؤ. اور وہ اکثر بلاخر جواب دیتا, لیکن وہ ان کا اصرار تھا برابر کہ پلٹ آؤ تم واپس اپنے دین کی طرف, اپنے مذہب کی طرف واپس آ جاؤ. ایک دن جب اسے بہت زیادہ مجبور کیا جانے لگا تو اس نے کہا کہ دیکھیں آپ کو میرا شکریہ ادا کرنا چاہیے, نہ یہ کہ مسلسل مجھے آپ ذہنی اذیت دیں. کا تعجب ہے, لگتے تم پاگل ہو گئے جیسے ہی تم نے مکتب تبدیل کیا کہ اب ہم تمہارا شکریہ ادا کریں. کیوں تمہارا شکریہ ادا کریں, کیا کمال کیا تم نے؟ کہا کہ میری وجہ سے پروردگار نے تمہیں زندگی عطا کی ہے, میری وجہ سے تمہیں نعمت وجود ملی, زندگی ملی, حیات ملی, تمہیں میرا شکریہ ادا کرنا چاہیے. کہ یہ کیا بات ہے, ہماری وجہ سے تمہیں زندگی ملی نہ کہ تمہاری وجہ سے. کہیں جا کر اپنا شجرہ احباب اپنا آخر تک شجرہ چیک کرو, دیکھو کہ کس خاندان سے تمہارا تعلق ہے, اور کیا وہ جنگ صفین میں موجود تھے یا نہیں تھے. وہ تمہارے بزرگ جن سے یہ سلسلہ چلا ہے اور یہ ہمارا خاندان یہاں تک پہنچا ہے, اگر اس دن علی ابن ابی طالب اس نسل میں مجھے نہ دیکھ رہے ہوتے اور تلوار چلا دی ہوتی تو کیا اس وقت تم ہوتے؟ میری وجہ سے ہو. یہ حیات اور یہ ہدایت ہے انسانوں کے لیے. اسلام میں اگر سزائیں ہیں تو اسلام بنیادی طور پر سزائیں دینے کے لیے نہیں آیا, اسلام زندگی بانٹنے کے لیے آیا ہے. حیات بانٹنے کے لیے آیا ہے, نہ قتل و غارت گری کے لیے, نہ لوگوں کو سزائیں دینے کے لیے. ایک خاتون آئی مولا متقیان کے پاس, کہا کہ حضرت مجھ سے غلطی ہو گئی, میں نے گناہ کیا, نتیجتاً اب میرے شکم میں بچہ ہے, لیکن میں شرمندہ ہوں اپنے عمل پر, آپ مجھے سزا دیجئے, مجھ پر خدا کی حد جاری کر دیں. اگر کوئی اور ہوتا اور اس کے سامنے اعتراف ہوتا ہے, ایسے بتائیں کیا رد عمل ہوتا اس کا. اور جیسے اس نے کہا کہ حد جاری کریں, حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے تم سے غلطی ہوئی, اس کی کیا غلطی ہے جو تمہارے شکم میں ہے, جو واپس چلی جاؤ. اب یہ حد کب جاری ہوتی ہے؟ جب انسان چار مرتبہ خود اقرار کر لے, یا چار عادل گواہ گواہی دیں اور ان کی گواہی میں ذرہ برابر بال کے برابر فرق نہ ہو, تب یہ سزا دی جا سکتی ہے. اس کے علاوہ ممکن نہیں ہے, ورنہ دوسری صورت میں خود گواہوں کو سزا بھگتنا پڑے گی. تو واپس بھیج دیا, اور اس کو نفس نے پھر ملامت کیا. قرآن مجید قسم اٹھا رہا ہے, ایک نفس امارہ ہے, ایک نفس لوامہ ہے. نفس امارہ کی جو انسان کو برائی پر ابھارتا ہے, اور نفس لوامہ کی جو انسان کی ملامت کرتا ہے. انسان اگر کچھ غلطی کر لے تو برابر, کیوں کیا تو نے, یہ انسان کا وجدان, اس کا ضمیر, کیوں ایسا کیا تو نے, برابر اندر سے اس کو. اور جیسے انسان برائی کی طرف بڑھتا ہے تو خطرے کا الارم بجانا شروع کرتا ہے, یہ دھڑکن ہے یہ کیا ہے, یہ وہی نفس لوامہ ہے جو ملامت کرتا ہے انسان کو. چلی گئی علی کے کہنے پہ, اور تھوڑے عرصے کے بعد دوبارہ آ گئی, کہا حضرت آپ نے کہا تھا کہ میں اس لیے سزا نہیں دے رہا, تو اب تو بچے کی ولادت ہو گئی ہے, اب مجھ پر حد خدا جاری کر دیں. علی نے ایک مرتبہ اس خاتون کے چہرے کی طرف دیکھا, کہا واپس چلی جاؤ, اس لیے کہ اس دنیا میں اس کا تنہا ایک تم ہی وسیلہ ہو, تم ہی اس کی پرورش کر سکتی ہو, بالآخر اس کو, اور اگر تم نے چھوڑ دیا تو کون اس کی پرورش کرے گا, کون اسے دودھ پلائے گا, لے جاؤ, حق ہے اس بچے کا, دو سال قرآن کہہ رہا ہے کہ بچے کو دودھ پلاؤ. گئی ایک عرصے تک دودھ پلاتی رہی, پھر اس سے نہیں رہا گیا, پھر پلٹ کے آئی سے بارہ, حضرت نے پھر بھیج دیا, کچھ بڑا ہونے دو اسے, کس کے سہارے چھوڑ دو گی. لیکن برابر اس کو نفس ملامت کر رہا تھا. بالآخر آئی چوتھی مرتبہ, علی ابن ابی طالب کے سامنے آ کر پھر کہا حضرت مجھ پر حد جاری کریں, مجھ سے نہیں رہا جا رہا. علی ابن ابی طالب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, کہ تم نے علی کو مجبور کر دیا, چونکہ اب تم چار مرتبہ اقرار کر چکی ہو, مجھ پر لازم ہو چکا ہے کہ میں حد جاری کروں, لیکن میں تم سے وعدہ کرتا ہوں اب جبکہ تم خود تائب ہو اور تم پر حد جاری ہو رہی ہے, تو جہنم کی آگ کو تمہارے لیے حرام قرار دے دیا گیا. کوشش رہی برابر کہ سزا سے بچائیں. اسلام سزائیں سنانے کے لیے نہیں آیا, سزائیں دینے کے لیے, معاشرے کے نظام کو چلانے کے لیے, ہر جو مرض سے بچانے کے لیے. اسلام کا یہ فلسفہ ہے, سزا ہے سسٹم کو برقرار رکھنے کے لیے, نہ یہ کہ جو بھی چھوٹی سی غلطی کرے پکڑ کے سزا دے دو, پکڑ کے مار دو, قتل کر دو, حد جاری کرو, قصاص لو, نہ ایسا نہیں ہے. اسلام زندگی دینے کے لیے آیا, اسلام حیات دینے کے لیے آیا, اسلام انسانوں کی ہدایت کے لیے آیا ہے. اور یہی درد ہے معصومین کا. پیغمبر اکرام اسلام کی زندگی بھر یہی کوشش رہی, علی ابن ابی طالب کی زندگی بھر یہی کوشش رہی. اس جہالت نے معصومین کو خون کے آنسو رلوائے, خون کے آنسو رلوائے. جب ایک بہکایا ہوا شخص, اس نے علی ابن ابی طالب کے سر اقدس پر ضربت چلائی, حضرت زخمی ہے. اس دوران میں جو آخری وصیت فرمائی ہے حسن و حسین کو, کہا کہ حسن و حسین میں زندگی بھر اپنے دشمنوں سے لڑتا رہا, اور جو بھی میرے سامنے آیا نہیں بچ سکا, لیکن میں اپنے دو دشمنوں کو ختم نہیں کر سکا, ایک غربت ایک جہالت. علی کیا کہہ رہے ہیں؟ اب یہیں سے کل اپنی گفتگو آگے لے کے بڑھیں گے. کون ہیں دشمن؟ کہ اگر یہ فقر اور افلاس انسانی شک میں میرے سامنے آتا تو میں اسے کبھی نہ چھوڑتا. ایک غربت اور دوسری جہالت. جہالت نے کمر توڑ دی معصومین کی. ابن ملجم کے بارے میں نہیں کہہ رہے ہیں, اس کی معافی کا امکان ہے. اس کے ساتھ رویہ دیکھیں اور کیا فرما رہے ہیں, یہاں تک کہ وہ جب سامنے لے کے آئے ابن ملجم کو تو کیا کیفیت تھی اس کی, کانپ رہا تھا مسلسل, ہونٹ خشک ہو چکے تھے, بولا نہیں جا رہا تھا اسے, ہیبت آ رہی تھی کہ ابھی مجھے مار دیا جائے گا. اس کے لیے پانی منگوایا, بعض روایتوں میں اس کے لیے شربت منگوایا. کوئی ایسا کر سکتا ہے؟ یہ اخلاقی معجزہ صرف محمد و آل محمد سے سرزد ہو سکتا ہے. اور لوگوں نے چونکہ بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا اسے پکڑا, پکڑ کے رسیوں میں کس کے باندھا ہوا تھا اس کو, یہ بولنا چاہ رہا تھا, اسے ہلا نہیں جا رہا تھا. یہ رؤوف اور رحیم امام, جیسے ابن ملجم کو اس کیفیت میں دیکھا کہ کسا ہوا ہے رسیوں میں, اس زخمی کیفیت میں دشمن کا قاتل کا یہ احساس کر رہے ہیں, فرمایا کہ اس کی رسیوں کو ذرا ڈھیلا کر دو, برداشت نہیں ہو رہا ہے علی سے کہ علی کے قاتل کو رسیوں میں اس طرح سے باندھا جائے, کہ رسیوں کو ڈھیلا کر دو. جی چاہ رہا تھا آج کسی شہید کا ذکر کروں, لیکن بات ایسے مرحلے میں پہنچی ہے کہ اب ناگزیر ہے کہ یہیں سے اپنی بات کو آگے بڑھا دو. علی ابن ابی طالب برداشت نہیں کر پا رہے کہ ان کے قاتل کو کس کے رسیوں میں باندھا جائے. اس علی نے یہ کیسے برداشت کیا ہوگا کہ اس کی بیٹیوں کو رسیوں میں باندھ کر بے کجاوا اونٹوں پر سوار کر کے سر برہنہ یزید جیسے پلید اور نجس اور شرابی کے دربار میں لے کے جایا جائے. یہ وہ درد ہے اہل بیت کا جسے کبھی وہ فراموش نہیں کر سکتے, کبھی فراموش نہیں کر سکتے. یہ وہ درد تھا جس نے اہل بیت علیہم السلام کو خون کے آنسو رلوا دیے. یہ معمولی بات نہیں ہے. سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کا ننگے سر یزید کے دربار میں چلے جانا, شرابی کے دربار میں چلے جانا, بد کردار لوگوں سے ہم کلام ہو جانا, یہ معمولی بات نہیں تھی میرے عزیزو. کسی عالم نے جب یہ روایت پڑھی کہ امام سجاد خون کے آنسو بہاتے تھے تو وہ چلا گیا آیت اللہ محسن الحکیم کے پاس اور جا کر کہا کہ کیا یہ معتبر روایت ہے, واقعا ایسے ہوا ہے کہ امام خون کے آنسو بہاتے تھے؟ آیت اللہ محسن الحکیم مجتہد تھے, فقیہ تھے, مرجع تقلید تھے, نائب امام تھے, جواب نہیں دیا, خاموش ہو گئے. اور جو ان کے زانوں کے اوپر سفید رومال رکھا ہوا تھا اسے اٹھایا اور اٹھا کر آنکھوں سے لگایا اور تھوڑی دیر تک آنکھوں سے لگائے رکھا, اور کچھ وقت گزرنے کے بعد جب اس رومال کو دوبارہ گود میں رکھا تو اس رومال کے اوپر خون کے دو سرخ دھبے لگے ہوئے تھے. یعنی 1400 سال گزرنے کے بعد اگر کوئی عالم با عمل ان مصائب کا تصور کرتا ہے تو اس کی آنکھوں سے خون کے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. تو وہ سید سجاد جو ان تمام مصائب کو اپنی نگاہوں کے سامنے مشاہدہ کر رہے تھے, ان کے قلب کی کیا کیفیت ہوئی ہوگی؟ اور صرف سید سجاد نہیں, یہ سارے روتے رہے, سارے خون کے آنسو بہاتے رہے. امام موسیٰ قاسم سے متعلق یہ روایت ہے, داروغہ زندان نے استفسار کیا, حضرت آپ کو کئی برس گزر گئے زندان میں, آپ ہمیشہ گریہ کرتے ہیں, روتے ہیں, لیکن جب بھی روتے ہیں یہی کہتے ہیں, ہائے دادی زینب. آپ نے کبھی اپنی مصیبت پر گریہ نہیں کیا, کہا داروغہ تو نہیں سمجھ پائے گا, داروغہ میرے ساتھ بہنیں نہیں ہیں, میرے ساتھ بیٹیاں نہیں ہیں, میرے ساتھ پھوپھیاں نہیں ہیں, داروغہ میں روتا اس لیے ہوں جب علی کی بیٹیاں, محمد کی نواسیاں شام کے شہر میں داخل ہوئیں تو اس وقت مغرب کی آذانیں ہو رہی تھیں, اور جب یزید کے دربار میں پہنچیں تو اس وقت صبح کی آذانیں ہو رہی تھیں. نہیں معلوم علی کی بیٹیوں نے ساری رات کہاں گزاری. یہ سارے خون کے آنسو بہاتے رہے. زیارت نہیہ میں علامہ ہلی نے جب یہ جملہ پڑھا امام زمانہ کا کہ میں صبح اور شام خون کے آنسو بہاتا ہوں, تو علامہ ہلی نے عمل کیا, اور جب عمل کیا تو عالم خواب میں امام زمانہ کی زیارت نصیب ہوئی. اور جب زیارت نصیب ہوئی تو استفسار کیا, کہا امام کیا یہ واقعاً آپ کے کلمات ہیں کہ میں صبح اور شام خون کے آنسو بہاتا ہوں؟ فرمایا ہلی ہاں یہ میرے ہی کلمات ہیں. کہا کیا آپ اس لیے خون کے آنسو بہاتے ہیں کہ سید الشہداء حسین ابن علی کو شہید کر دیا گیا؟ کہ نہیں ہلی, آج اگر دادا حسین ہوتے وہ بھی خون کے آنسو بہاتے. کہا پھر اس لیے کہ علی اکبر و قاسم و عباس اور علی اصغر کو شہید کر دیا؟ فرمایا نہیں, اگر آج وہ سب بھی ہوتے تو خون کے آنسو بہاتے. علامہ کہتے ہیں کہ پھر میں نے پوچھا امام بتائیے آپ خون کے آنسو کیوں روتے ہیں؟ کہا ہلی ہم آل محمد نے اس دن سے خون کے آنسو بہانا شروع کر دیے جس دن سے دادی زینب کی چادر اتر گئی. میرے عزیزو یہ معمولی بات نہیں ہے, ننگے سر یزید کے دربار میں چلے جانا. میں نے کل آپ کی خدمت میں بیان کیا نبی زادی جب واپس شام سے مدینے پہنچی روزہ رسول پر اپنے نانا سے کیا باتیں کی, اور جب اپنے نانا کی قبر سے اٹھی اور اپنی ماں کی قبر کی طرف بڑھی, باقی بیبیاں ساتھ تھیں, زینب بنت علی ایک طرف بیٹھ گئیں, انتظار کیا کہ باقی بیبیاں سیدہ کے ساتھ پرسا دیں گریا کریں. جب ساری بیبیاں پرسا دے چکی سیدہ زہرا کو, حسین ابن علی کا, سارے شہیدوں کا, اور واپس پلٹی اور قبر فاطمہ تو زہرا پر تھوڑی خلوت ہوئی, اب زینب بنت علی بڑھی. آپ کو پتا ہے جا کر اپنی ماں کی قبر پر پہلی بات کیا کی بی بی نے؟ حسین کی شہادت کی بات نہیں کی, عباس کی شہادت کی بات نہیں کی, علی اکبر کی شہادت کی بات نہیں کی, اپنی ماں سے زینب بنت علی نے جو بات کی, کہا مادر مجھے ننگے سر شرابی کے دربار میں جانا پڑا, مجھے ننگے سر یزید کے ساتھ ہم کلام ہونا پڑ گیا. اے ماں مجھ سے وہ منظر کبھی فراموش نہیں ہوتا جب یزید کے تخت کی نچلی سیڑھی پر میرے بھائی حسین کا سر تھا, یزید کے ہاتھ میں خیزران کی چھڑی تھی اور وہ اس چھڑی سے میرے بھائی کے ہونٹوں سے چھیڑ رہا تھا.